الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء. گونج کم کرو، اس کو بولو گونج کم کرو. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء. أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد، وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان میں کامیابی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشیں اور ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان اور توکل، یہ قرآن کریم نے بڑے تفصیل سے اور بہت ہی شان سے بیان کیا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر محنت، دنیا میں مشقت، دنیا میں قربانی اور دنیا کی زندگی میں ہر خواہش کا نہ پورا ہونا، اور ان حالات میں بھی بندہ اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بن کے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر گزار رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احسانات اور اللہ کی رضا کا معترف رہے، تو یہی جو آزمائش ہے یا امتحان ہے یا تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشحالی میں، عزت میں اور دنیا اور آخرت کے درجات میں بدل دیتے ہیں، اور یہی سبق ہمارے دین نے بھی پڑھایا ہے، اور یہی ایک مسلمان مومن کی زندگی کے لیے قابل اتباع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا تھیں؟ مفسرین کہتے ہیں الابتلاء سبعن، حضرت کی سات طریقے سے آزمائش کی گئی تھی، سات طریقوں سے سات جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خواہش اور نفس سے ہٹ کے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، اس دعا میں بھی حضرت نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل دونوں کو آپ کا ماننے والا، آپ کے احکام کو تسلیم کرنے والا بنا دیجئے. اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ابراہیم آپ مان جائیے، فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے گردن نہاد ہو جائیے. گردن نہاد کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سوال کرنے کا موقع یا اجازت نہیں ہے. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت نے فرمایا میں بالکل تابع ہوں اور ماننے والا ہوں جہانوں کے پالنے والے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اور جد الانبیاء خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، ان مقامات کی برکت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر جتنے کتابیں ہیں، دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام متعارف ہیں، سب جانتے ہیں ان کو، اور سب ہی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں. رات کو شب جمعہ کی تفسیر میں یہ موضوع ہمارا تفصیل سے آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑے تھے، اور بت پرستوں نے حضرت ابراہیم کو وارننگ بھی دی تھی، ان کے خلاف سازش بھی کی، قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حضرت نے جواب دیا کہ یہ جو بتوں کو توڑا گیا ہے اور بتوں کی بے حرمتی جو ہوئی ہے تمہارے خیال میں, یہ تو بڑے بت نے کی ہے, ذرا پوچھئے تو صحیح اس سے اگر یہ بات کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے. جبکہ مشرکین مکہ ان کا مذہب کیا تھا, بت پرستی تھی, اور صرف کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے. ہر قبیلے, ہر قوم, ہر خاندان کو جو بت پسند آ رہا ہوتا تھا وہ بت اٹھا کے کعبہ کے اندر لا کے رکھ دیا جاتا تھا, اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس سے ہمارے بت کی اور ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ کعبہ کے اندر جتنے بت ہیں سب نکالو باہر, اور کوئی ایک بت بھی اس میں صحیح سالم نہیں رہا, مگر یہ کہ اس کو توڑ دیا گیا, نام و نشان اس کا مٹا دیا گیا ہے. اس کے باوجود مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے, اور اس کے باوجود مشرکین مکہ حج کرتے تھے, اس کے باوجود مشرکین عمرہ کرتے تھے, اور علماء و مورخین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 4 حج کیے ہیں, اور بعثت کے بعد آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ حج جب سے کعبہ بنا ہے اس وقت سے لے کے قیامت کے دن تک سب سے بڑا حج ہے, اور یہ حج کعبہ کی عبادت سے لے کر قیامت کے دن تک آسمان اور زمین پہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا ایک عظیم مظہر تھا, ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ چند سال کے عرصے میں وہ لوگ جو کعبہ کے اندر بت رکھتے تھے اور کعبہ کے ارد گرد برہنا ہو کے, ننگا ہو کے طواف کرتے تھے, اور خیال فاسد ان کا یہ تھا کہ جس کپڑے میں ہم گناہ کریں گے, جس لباس میں ہم قتل کرتے ہیں, جس لباس میں ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو یہ لباس اللہ کی عبادت کے لیے, طواف کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس کا حل یہ نکالا انہوں نے شیطان کے مشورے سے کہ لباس اتار دیا جائے, بالکل برہنہ ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 سال مسلمانوں کا امیر بنایا, اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بھیجا. آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر سے کہ مکہ جا کے یہ اعلان کیجئے گا, اللہ یطوفن بالبیت عریان, آج کے بعد کعبہ کا طواف کوئی بھی برہنہ ہو کے نہیں کرے گا, ولا یطوفن بالبیت مشرکن, اور آج کے بعد کعبہ مشرفہ کا طواف مشرک نہیں کرے گا. انما المشركون نجس، مشرک ناپاک ہے. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد مسجد حرام کے قریب ان کو آنے نہیں دینا ہے. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا مشرک ناپاک ہے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، تھوڑی توجہ مطلوب ہے. یہ ناپاکی کس قسم کی ناپاکی ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اپنی زوجہ اور صاحبزادے کو چھوڑ دیا، آباد کیا اور کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان طہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھیے گا، میرے گھر کو بالکل بہترین ہر قسم کے عیوب سے پاک رکھیے گا. اور وہاں فرمایا کہ مشرک آج کے بعد اس گھر کے قریب میں نہ آئے. علماء کرام کہتے ہیں کہ نجاست کی بھی قسمیں ہیں، جیسے فقہ کے مسائل میں نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، نجاست مطلقہ، یہ اقسام ہیں نجاسات کی. مثلا ایک ایسی نجاست جو جسم پہ یا کپڑے پہ لگ جائے لیکن وہ سوکھ جائے، یا اس کا اثر، اس کا رنگ، اس کا جسم نظر نہ آتا ہو، لیکن آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں نجاست موجود ہے. مثلا کسی جانور کا پیشاب ہے، مثلا کوئی ایسی چیز جس کا رنگ نہ ہو لیکن گندی ہو. اب یہ نجاست، اس کے احکام فقہ کے اندر ہماری شریعت میں علماء کرام، ائمہ کرام نے، محدثین کرام اور مفسرین نے مسائل سے استنباط کیے ہیں، اور اس کا حکم، وہ حکم نجاست غلیظہ کے حکم سے ہٹ کے ہے. یہ نجاست غلیظہ وہ نجاست کہ جو نظر آتی ہو، جو سوکھنے کے بعد بھی کوئی اثر رکھے، اور اس کے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے جسم کو ہٹا دیا جائے. فقہ کی زبان میں کہتے ہیں زوال عین النجاسا، نجاست کے عین کا زوال ضروری ہے. بالکل اسی طرح نجاسات ظاہری بھی ہیں اور نجاسات باطنی بھی ہیں. ظاہری نجاسات، الیاذ باللہ، ایک انسان شراب پیے نجس ہے. علماء کرام کہتے ہیں شرابی کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے، اسی لیے کہ اس کی منہ میں نجاست ہے. الیاذ باللہ، ایک انسان خنزیر کا گوشت کھائے، نجس ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے. اور یقیناً یہ نجاسات اللہ کے گھر سے دور رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فریضہ ہے، یہ لازم ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبوی میں ایک عربی آئے، اور عربی یعنی عربی دیہاتی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسجد ہے اور اس کے کیا آداب ہیں. مسجد کے اندر ہی ایک طرف بیٹھ کے انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام پریشان ہوئے، غصے ہوئے، ان کو روکنے کے لیے کوشش کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ رک جاؤ. جب وہ عربی اپنے عذر سے فارغ ہو گیا، اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا اور کہا، اس کو سمجھایا انما ھذہ المساجد بنیت للصلوات والدعاء وذکر اللہ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور یہ مساجد نماز کے لیے ہیں، یہ مساجد اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، یہ مساجد دعا کے لیے ہیں، یہ مساجد تلاوت کے لیے ہیں۔ انما لا يصلح هذه المساجد، اور یہ مسجدیں جو عمل آپ نے کیا ہے اس قسم کے عمل کے متحمل نہیں ہیں۔ مسجدوں میں ایسے کام اور ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت فرمائی اور صحابہ سے کہا چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ عربی کہتا ہے واللہ ما رأیت واعظا ومصلحا مثل قط ھذا فی حیاتی، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسا استاذ، ایسا واعظ، ایسا سمجھانے والا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور ہمارے علوم کی تفصیلات کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کے ذیل میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر شارحین بخاری نے اس کی بھی تفصیل فرمائی ہے کہ اس اعرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد یاد کیا ہے، قضاء حاجت کے دوران کیوں نہیں روکا ہے؟ حالانکہ نہیں عن المنکر وہ فوری طور پہ متوجہ ہوتا ہے، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، غلط کام ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، مقام دیا ہے، اس کو روک لیجئے اپنے ہاتھ سے، پاور سے، اختیارات سے۔ فمن لم يستطع فبلسانه، اگر اختیارات نہیں ہیں زبان تو ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے دین کی تعلیمات سے آپ کو آراستہ کیا ہے، خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ افضل الجہاد الکلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے بڑا جہاد سچی بات کہنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، بہت مشکل کام۔ یہ کام، اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی، اپنے بال بچے، اپنا گھر، اپنا مستقبل، سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا، تب جا کے وہ یہ بات کر سکے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کا جو امت کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم تعلیمات ہیں، ان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہر انسان کی عزت بھی کی جائے اور ہر انسان کو اس کے تقاضوں کے مطابق دین کی دعوت دی جائے۔ مثلا محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس کو روک لیتے تو کہتے ہیں کہ بیماری ہو جاتی ہے، چلتا ہوا پیشاب اگر روک لیا جائے تو انسان کی صحت کے لیے بڑا مضر ہے، تکلیف دہ ہے، اس لیے نہیں روکا گیا، محدثین نے جواب دیا۔ یا پھر یہ کہ اگر وہ ایک جگہ پہ تمام نجاستیں پھیلا رہے ہیں، ان کو آپ نے اٹھایا کہیں اور اٹھا کے لے گئے تو ایک جگہ سے دو جگہ ہو گئی، تین جگہ ہو گئی، چار جگہ ہو گئی، یہ جائز نہیں، مناسب نہیں۔ یا یہ کہ ایک دفعہ جب نجاست مسجد میں آ چکی ہے تو اب اس کے بعد ضروری ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کا احترام کیا جائے تاکہ یہ دین کی بات سمجھ سکے اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا جا سکے۔ یہ تمام جوابات علماء کرام دے دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بھی یہی فرمایا، ان طہر بیتیا، میرا گھر صاف ستھرا رکھیے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے حج میں اعلان فرمایا، لا یطوفن بالبیت عریان، آج کے بعد مکہ میں کعبہ شریف کا طواف کوئی برہنہ نہیں کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برات کا اعلان فرمایا، برات من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یہ کفار اور مشرکین جو مسلمانوں کو مسلسل تنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کو مسلسل ختم کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ اس زمانے کی جو مشہور دنیا تھی، آباد دنیا تھی، اس میں روم تھا، اس میں قسطنطنیہ تھا، اس میں فارس تھا، اس میں مصر تھا، اس میں آذربائیجان تھا، اس میں بہت سارے ایسے علاقے، وہ سارے کے سارے آپس میں مل گئے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے قریب آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نصرت دی ہے، جب ایک قوم آئی اور سارے کے سارے مل کے تم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ فرد اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو دور کر دیا، ختم کر دیا، لم ینالوا خیرا، اور ان کو کوئی بھلائی نہیں ملی، نامراد ہو گئے، آندیاں چلیں، ایسی آندیاں چلیں کہ مشرکین کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ایسی آندیاں چلیں کہ خیمے اڑ گئے اور وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بالکل اسی طرح انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، یہ دونوں بھی اللہ کی مساجد کے احترام میں اور اللہ کی مساجد کے تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں اس روئے زمین پہ جہاں ایک دفعہ مسجد بن گئی، بس وہ مسجد بن گئی ہے، اور قیامت کی دن تک کے لیے یہ جگہ آپ مسجد ہی رہے گی، اور یہ جگہ اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے مختص ہو چکی ہے، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی عبادت خانوں کو گرانا اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی عبادت خانوں کو منہدم کرنا، یہ اللہ کی مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آج کل ہمیں اور آپ کو بھی اگر حالات دیکھے جائیں، ماحول دیکھا جائے، تکالیف دیکھی جائیں، تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن یہ آزمائش کیوں آئی ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آیا اور بیٹھ گیا، دعا کرتا رہا۔ اس نے دعا مانگی اور دعا میں اس نے، اے اللہ میری فلاں سے شادی کرا دیجئے، اے اللہ مجھے فلاں محل چاہیے وہ دلا دیجئے، اور اے اللہ مجھے فلاں فلاں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ سب مجھے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ دعا سن رہے تھے اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار صحابہ نے دیکھ لیے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دعا کے آخر میں جا کے دعا مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دعا سے محظوظ ہوئے، آپ مسکرائے، خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا نعمت دعا، کیا ہی بہترین دعا ہے۔ یہ جو عافیت ہے، یہ عافیت اسی کا نام ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں کامیاب رہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور اپنی حیات میں دین کے اعمال، عقیدے کی ترقی اور دنیا کے جائز اسباب میں وہ آگے چلتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور اس کی تمام زندگی کے مراحل خیر خیریت سے گزر جائیں، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ انسان یہ سمجھے کہ میں عافیت سے مبرہ ہوں یا مجھے عافیت کی ضرورت نہیں ہے, تو خدا کی قسم وہ روئے زمین پہ ایک قدم بھی حفاظت کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں, وہ باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں شیطان کے حملوں سے, جنات کے حملوں سے, ساحرین کے حملوں سے. اگر مسلمان کا عمل صحیح ہو, مسلمان کا عمل اللہ کے احکام کے مطابق ہو, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ نہیں بیچتی ہیں. کیا ہے, کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ آسمان و زمین کے طاقت کا سرچشمہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, اور کوئی پتہ بھی روئے زمین پہ نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم کامل میں وہ ہوتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ساحرین بھی اللہ کی مخلوق ہیں. معتزلہ نے یہی تو مسئلہ کھڑا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو کام برے ہیں یہ کام اللہ نے نہیں بنائے ہیں, اس کے خالق اللہ نہیں ہے. الیعوذ باللہ واستغفر اللہ. مثلا گناہ ہے, مثلا گناہگار آدمی ہے, مثلا کافر ہے, ان چیزوں میں وہ اللہ کے عمل دخل کے منکر تھے, اور کہتے تھے کہ صرف اور صرف جو اچھی چیز ہے, جو نیک اعمال ہیں, وہ اللہ وحدہ لا شریک کے منشا کے مطابق. ہمارے ہاں بھی عوام کی یہ عادت ہے کہ کسی بھی بات میں کہتے ہیں چلو اسی میں اللہ کی مرضی ہوگی. یہ بات کہنا, اس کے بارے میں ذرا سوچنا ضروری ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ تعالی بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے, لیکن بندہ کفر کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک یہ نہیں چاہتے کہ بندہ گناہ کرے, لیکن بندہ گناہ کرتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کا رضوان اور اللہ کی مشیت, اس میں فرق ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کائنات کا نظام چل رہا ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے, یعنی اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی خدائی اور اس کے عظیم بڑائی کا نمونہ ہے, اور اللہ کی رضا صرف ان اعمال میں ہوتی ہے جو اعمال اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کی رضا دین میں ہے, اللہ کی رضا خیر میں ہے, اللہ کی رضا نیک اعمال میں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رضا عبادات میں ہے, اور جو بندے اس کے خلاف چلیں گے وہ اللہ کی رضا کو نہیں کما رہے بلکہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں. ان طہرا بیتیا, میرے گھر کو صاف رکھیے گا. گھر کی صفائی ستھرائی, ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہماری شریعت میں طہارت کا کتنا بڑا مقام ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کمبل در کمبل اوڑھنے والے, اٹھیے, اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا کام شروع کیجئے. وثیابک فطہر, اور اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے گا. علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت کو طہارت کے اوپر بنایا ہے. انسان پاک صاف نہیں رہے, انسان وضو نہیں کرے, انسان غسل نہیں کرے, انسان استنجا نہیں کرے, تو یہ انسان اپنے عادات میں, اپنے اخلاق میں اور اپنی زندگی کی چیزوں میں جانور بن جاتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وضلہ اللہ علی علم, آگے اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اول، یہ جانور سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے من توضع فی بیتہ فاحسن وضوءہ، جس کسی نے وضو کیا اپنے گھر میں اور بہترین وضو کیا. یہ بہترین وضو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا وضو کہ آپ کو اس وضو کے بارے میں پس منظر معلوم ہو، آپ کو اس وضو کے بارے میں سنتیں معلوم ہو، آپ کو اس وضو کے بارے میں یہ پتا ہو کہ میں یہ کوئی رسم پوری نہیں کر رہا، نہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں جو ہے تر و تازہ ہونے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں، اور نہ ہی اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے وضو کر رہا ہوں. افاقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، بھری پڑی ہیں. فقہا کہتے ہیں اگر کسی نے ان کاموں کے لیے وضو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی اس کی. بلکہ اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو حکم دیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کا مسا اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو. یہ وضو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے امت کو ایک تحفہ دیا گیا ہے. کیسی پیاری طہارت ہے، کتنا اس میں اطمینان ہے، اور کتنا زیادہ اس میں مسلمان کو طہارت اور پاکی کا احساس ہوتا ہے. جیسے احساس ظاہری ہوتا ہے ایسا ہی احساس باطنی بھی ہونا چاہیے. جیسا احساس جسم کے پاک شفاف ہونے میں ضروری ہے ایسا ہی احساس روح کے پاک اور شفاف ہونے میں ضروری ہے. اور اس کے لیے عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لیے سوچ کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لیے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں گمان اور خیالات ان کو دین کے مطابق کرنا ضروری ہے. ورنہ کہنے کو اعمال بہت ہوتے ہیں، اور عرس بھی منائے جاتے ہیں، نظر و نیاز کی مجالس بھی ہوتی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، اور درگاہوں کے اوپر بزرگوں کی یادوں میں بڑے بڑے لنگر بھی چلتے ہیں، مجالس بھی چلتی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال آیا کہ اللہ کے گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال کے مطابق ہیں، یا ان اعمال کے اندر ہماری شریعت کے تعلیمات کی روح موجود ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں میری ہیں، یہ مساجد اللہ کی ہیں. تو ان مساجد کا ادب کیا ہے؟ ان مساجد کے لیے مسلمان کو کون سا مذہب اپنانا چاہیے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے گا. یہی تو علماء حق سمجھاتے ہیں کہ جس عمل کے اندر غیر اللہ شریک ہو جائے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہتا ہے. جس عمل کے اندر بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھے وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا ہے. جس عمل کے اندر بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھے وہ عمل اللہ کے دین کا عمل نہیں رہتا ہے. اور علماء کرام نے اس میں خوب تفصیل فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام کے بارے میں کچھ باتیں بھی کہی گئیں، نامناسب کلمات بھی کہے گئے، گالیاں بھی دی گئی ہیں. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت درخت کے اندر پھل موجود نہ ہو تو پتھر کیوں آئے گا، کوئی بھی نہیں مارتا ہے پتھر. جب وہ پھل، جب وہ درخت اپنے کام میں آ جائے اور وہ باقاعدہ پھل دینا شروع کر دے، اور اس کا پھل جتنا اعلیٰ اور قیمتی ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر پتھر بھی آئیں گے. اس لیے اللہ کے فضل سے اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، جو کلمہ حق ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہی ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین اے ابراہیم ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھیے گا, اے ابراہیم ہمارے گھر پہ طواف والے آئیں گے, یہ طواف بہت بڑی عبادت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کا طواف فرماتے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ باقاعدہ صحابہ کو سمجھاتے تھے کہ یہ حجر اسود ہے, یہ رکن یمانی ہے, یہ فلاں حتیم ہے, یہ ملتزم ہے, یہ مقام ابراہیم ہے, یہ زمزم کا کنواں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں شریک تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے تھے. جب مقام ابراہیم کا ذکر آیا آپ نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی. حضرت عمر نے فرمایا الا اصلی ہنا رکعتین, اللہ کے رسول یہاں مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھنے کا میرا دل چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بذلک, مجھے یہ کہا نہیں گیا, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم میرے پاس موجود نہیں ہے. اور کچھ ہی دیر میں وحی کا نزول ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئیں. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اپنے گھر کو لوٹنے کی جگہ بنایا ہے. کیا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ؟ ایک آدمی زندگی میں کہیں چلا جائے, کسی شہر کو دیکھ لے, ایک دفعہ دیکھ لے گا, دو دفعہ دیکھ لے گا, تین دفعہ دیکھ لے گا, اب اس کے بعد وہاں جا کے کیا کرنا ہے, کوئی نہیں جاتا. لیکن مسلمان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس سال میں حج پہ کیسے جاؤں گا, اس سال میں رمضان المبارک میں عمرے پہ جاؤں تو کیسے جاؤں, اگر رمضان میں نہیں جا سکا تو کسی اور مہینے میں چلے جاؤں, ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ چلے جاؤں, اور کتنی دفعہ جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے 120 حج سیلون سے پیدل کیے تھے, ہندوستان سے حضرت نے 120 حج پیدل کیے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 55 حج کر چکے ہیں حضرت. اس زمانے میں نہ گاڑی تھی, نہ ٹرین تھی, نہ جہاز تھا. حضرت کا یہ جو مسائل کا استنباط ہے, حقیقت میں یہ اکثریت مکہ اور مدینہ میں ہی ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 50 سے زائد حج کیے ہیں پیدل. یہ ہے مسابت للناس, لوگوں کی لوٹنے کی جگہ. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو علمی مقامات اور فضائل عطا فرمائے تھے, میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرت کم از کم 40 دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے مکہ کو کعبہ کو لوگوں کی آماجگاہ بنا دیا ہے. دیکھیے ذرا, ہر وقت اللہ کے دین کے لوگ آ رہے ہیں, ہر وقت اللہ کے بندے آ رہے ہیں, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی سعی کر رہا ہے, کوئی ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے, کوئی حجر اسود کو بوسا دے رہا ہے. اور حضرت پہ آیات نازل ہوئیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, مقام ابراہیم سے نماز پڑھیے گا. آج بھی آپ حرم شریف چلے جائیں, امام جس جہت میں بھی ہو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو مقام ابراہیم کے آس پاس نظر آئے گا اسی آیت کے اتباع میں. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میری خواہش کو قرآن کریم میں آیت کی صورت میں نازل کر دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ کرام نے مقام ابراہیم کے سید میں نماز پڑھی ہے. اور یہ جو مقام ابراہیم آج رکھا ہوا ہے حرم شریف میں, یہ مقام ابراہیم پہلے کے حرم کا آخری حصہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت میں دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مقام ابراہیم کعبہ کے بہت قریب ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ازدحام ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کا رش ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی مصالح کے لیے حضرت عمر نے وہ پتھر اٹھایا اور لے جا کے مطاف کے آخر میں رکھ دیا ہے. کیسے طاقتور آدمی تھے. حدیث شریف میں آتا ہے وکان رجلا جلیدا, حضرت بڑے زوراور آدمی تھے. اور آج جو مقام ابراہیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ مطاف کی آخری حد تھی, اس کے بعد مطاف نہیں تھا, ختم ہو چکا تھا. اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج بھی ہمیں اور آپ جیسے گناہگاروں کو ان مقامات کی زیارت نصیب ہوتی ہے, وہاں جا کے ہم عبادات کرتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں, کچھ عبادات کا تعلق عمل سے ہے, وہ ضرور کیجئے اور خوب کیجئے اور جتنا ہو سکے کیجئے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کے کیجئے, لیکن ان اعمال کے ساتھ ایمان اور عقیدہ ضروری ہے. ان اعمال کے ساتھ وہ فلسفہ, وہ انقلابی دین, وہ اسلامی تعلیمات, وہ قرآن کریم کی روح, وہ احادیث طیبہ کے اسوہ حسنہ, وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں اگر کوئی اضافہ کرے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دور رہنا دین کے اندر نئی چیزوں سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر دین میں نئی گھڑی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقائد کو بھی خالص دین کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے اور آپ کے عقائد کو تا دم مرگ فلا تموتن الا وانتم مسلمون کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیب کرے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب کرے, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ آزمائشیں جیسے ہمارے اسلاف اور بڑوں کو اللہ نے کامیاب کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال سننے کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نمازیوں کا احترام کریں, اور جو نمازی نماز کے اندر ہوں ان کے سامنے سے ہرگز نہ گزریں. حدیث شریف میں آتا ہے لو علم المار ما علیہ لوقف اربعین, اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے سے کتنا گناہ ملتا ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہتا لیکن گزر نہیں سکتا تھا. اور جو نظر نہیں آیا اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ معاف ہے. پوچھا ہے کہ کھانے پر سورہ فاتحہ یا دیگر سورتیں بعض لوگ پڑھتے ہیں, یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اصل میں کھانے کے بارے میں یہ جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ برائے ایصال ثواب پڑھی جاتی ہیں, اور اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ جب بھی ہمارے گھر پہ کھانا بنے گا تو فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہی بنے گا, یا جب بھی کھانا بنے گا تو لازمن وہ کسی نہ کسی کے ایصال ثواب میں ہی ہونا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دین میں مستقل طور پہ یہ ثابت نہیں ہے. علماء کرام نے نیک اعمال کے زمرے میں اس کو بھی شامل کیا ہے, اور تمام ائمہ متفق ہیں کہ غریب مسکین فقیر کو کھانا کھلانا یہ یقیناً باعث ایصال ثواب ہے. پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں اللہ کے نام پہ کھانا بانٹنا کیسا ہے جبکہ بعض لوگ منع کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک خاص فرقہ جو کہ ایک غلط بات کو لے کے اور اس کے اوپر واویلا کرتا ہے اور پورا ایک تماشا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں لوگوں کا کچھ کھانے کا بھی سلسلہ ہے ان کا, اس سے مشابہت نہ کی جائے. اور یہ غلط فہمی دور فرما لیجئے کہ یہ جو محرم کی اہمیت ہے یہ اہمیت واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئی, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے بارے میں جو سوالات کیے ہیں یہود سے, وہ سوالات کربلا سے کم از کم 60 سال پہلے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ نے عاشورہ کا جو روزہ رکھا ہے یہ روزہ بھی کربلا سے کم از کم 61-65 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشہر حرم سے بنایا ہے، اور اس میں جو وسعت کرتا ہے اللہ تعالی اس پہ وسعت کرتے ہیں، اس حوالے سے علماء نے اجازت دی ہے، آپ بھی کیجئے، لیکن مشابہت اختیار نہ کیجئے گا، دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ جلوس کی حلیم تیار ہو رہی. پوچھا ہے کہ والدہ بستر پر ہیں اور بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیا ان کے علاج کے لیے انہی کی پراپرٹی بیچ کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ بامر شدید مجبوری علماء کرام نے سنجیدہ وارثین کو اجازت دی ہے کہ وہ مریض کے علاج کے لیے بشرطی کہ وہ اہلاک نہ کریں. اہلاک کا مطلب ہے جان بوجھ کے کسی کے مال و متاع کو ختم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. باقدر ضرورت کوئی چیز اس میں سے بیچ دی جائے اور اس پیسے سے والدہ کا علاج کرا لیا جائے تو بہت بہتر اجازت ہے. کیا بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے جبکہ بعض علماء اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں مکہ کے اندر جو بغیر احرام کے داخل ہوگا، شرعی لحاظ سے فقہ حنفیہ کی اہم ترین متون کے لحاظ سے وہ احرام کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مکہ کے نواحی میں، مکہ کے مضافات میں کوئی کام پڑ سکتا ہے، مثلا بستان علی احمد میں، یا مثلا تنعیم میں، یا مثلا جعرانہ میں، یہ سب مکہ کے مضافات ہیں. اب کسی مسلمان کو مکہ جانا ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ احرام نہیں باندھ سکتا، تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ وہ مکہ کی نیت نہ کرے، وہ بستان علی احمد کی نیت کرے، یا وہ جعرانہ کی نیت کرے، یا وہ تنعیم کی نیت کر لے اور اس جگہ میں پہنچ جائے. اب یہاں سے جو آگے بڑھے گا وہ تو پھر احرام باندھ کے ہی. امام اعظم رحمہ اللہ کا مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آفاقی وہ احرام کی حالت میں ہی حرم شریف کے اندر داخل ہوگا. ہاں، جب بندہ تنعیم چلا جائے اور تنعیم سے مکہ کی نیت کر لے بغیر نیت عمرہ کے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چند اسفار میں اس مسئلے پہ بھی عمل کیا گیا، تو وہ آدمی بغیر احرام کے اندر جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. پوچھا ہے کہ قومی بچت کے ادارے میں پیسے جمع کرانا، یہ قومی بچت وغیرہ یہ سارے سلسلے سٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں اور وہ سودی نظام ہے سارا، یا تو اس میں وہ آپ سے سود لیں گے یا آپ کو دیں گے، جائز نہیں ہے. پوچھا ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ نماز بیٹھ کے؟ جی بالکل، علماء کرام کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں سے الحمدللہ اس پہ تفصیلی فتویٰ بھی شائع ہوا ہے. ہمارے محترم مولانا ہمایوں مغل بھائی، ان سے آپ رابطہ کر کے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو شخص باقاعدہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، علامہ شامی وغیرہ نے یہ قاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ اس کے اوپر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیا ہے یہ مشہور ہے کہ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے؟ جی بالکل، یہ سنت ہی ہے. ناخن کاٹنے کی سنت کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے اور پہلے شہادت کی انگلی سے شروع کیجئے، پھر اس کے بعد درمیان والی انگلی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر انگوٹھا، پھر اس طرف سے، یہاں سے انگلی میں بھی یہ ترتیب ہے. یہ بقیہ آپ رکھیں، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے ہمارے وطن عزیز کے لیے، اللہ تعالی ہماری مشکلات دور کریں، آزمائشیں ختم فرمائیں، اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان اور جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص خزائن سے ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ضروریات کو پورا کرے. جامعہ عربی احسن العلوم، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ عثمان و مسجد طاہر، جامعہ امام ابی یوسف، جامعہ مسجد مفتی محمود، تمام اداروں کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے. میں نے ابھی ذکر کیا ہمارے ہمایوں بھائی کچھ دنوں سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ جامعہ کے زیر اہتمام طلباء کے لیے جو سیلاب میں ان کے گھر گرے، جن کی چھتیں گری، ان کے لیے بھی مناسب انتظام کیا گیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور مزید خدمت کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس کو رکھیے گا اگلے جملے دیکھیے. ٹھیک.